الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين صدق الله العظيم. حاضرین مجلس، کل ذکر آیا تھا کہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم کو جنت میں سکونت اختیار کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی، لیکن اس درخت کے پھل کو کھانے کی وجہ سے جس کی ممانعت فرمائی گئی تھی آپ کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، قل نہبتوا منہا جمیعا فإما یاتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یا اس بلندی سے، اس مقام سے اللہ عز و جل نے زمین پر بھیجنے کا فیصلہ فرمایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک امید کی، توقع کی، تسلی و تشفی کی بات یہ فرما دی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت کا سامان آئے گا، صحیح رہنمائی ملے گی، صحیح رخ کا تعین ہوگا، زندگی اور زندگی کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ زندگی کا مقصد یعنی مقصد حیات کو تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا. لہذا جو اسے قبول کرے گا، جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، اسے دو بشارتیں حاصل ہوں گی. نمبر ایک یہ کہ اس اجنبی جگہ میں اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا. اجنبی جگہ، نامانوس جگہ، انسان ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت دی، یہ ضمانت دی کہ فلا خوف علیہم، جو لوگ اتباع کریں گے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس عظیم مقام سے روانہ ہونے، چھوٹنے کا جو غم ہے وہ غم سوہان روح نہیں بنے گا، وہ غم دلوں کو پگھلانے والا نہیں ہوگا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پہ تسلی کے کچھ سامان ایسے فراہم فرمائیں گے جس کی وجہ سے یہ غم سال ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حضرت آدم زمین پہ آ گئے، دنیا میں آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ آنے کے بعد جس ہدا کی بات فرمائی تھی، اس ہدا کا اظہار کرنا چاہا، اس ہدا کا تعین فرمانا چاہا، اس ہدا کی وضاحت کرنی چاہیے، اس ہدا کے تعلق سے شرح و بیان کے دائرے میں اور اپنی شہادت کی مہر لگانی چاہیے. اور اپنی ہی شہادت نہیں، اپنی ہی گواہی نہیں، بلکہ کائنات ارض و سما کی اس کے اوپر شہادت کا ٹھپا لگا کر کے بنی آدم کے حوالے کرنا چاہا. اسی روز کو، اسی دن کو، جس روز یہ عہد لیا ہے اللہ رب العزت نے، اسے عہد الست کہا جاتا ہے. وہ ایک یونیورسل گویا شہادت تھی، ایک عالمگیر اللہ کی طرف سے گواہی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی شہادت کی مہر لگا کر کے اس معاہدے کو، اس میثاق کو بنی آدم کے حوالے کیا ہے. اسی میثاق کا نام عہد الست ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میثاق لینے کے بعد، اس معاہدے کے بعد جو اس زمین پر ہوا ہے، کہاں ہوا ہے، کس مقام پہ ہوا ہے؟ حضرت آدم تو کہا جاتا ہے سری لنکا میں اتارے گئے تھے، لیکن یہ معاہدہ کہاں ہوا ہے؟ یہ معاہدہ وادی نعمان میں ہوا ہے. وادی نعمان وہ ہے جس کو عرفات کہا جاتا ہے، جہاں ہمارا اجتماع ہوتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ایک مقام پہ، جہاں حج مکمل ہوتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہاں پہنچ جائے تو حاجی کا حج ہو جائے گا، اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں پہنچ سکا، نو ذوالحجہ کو رات تک بھی نہیں پہنچ سکا، تو اس کا حج نہیں ہوتا ہے. اسی لیے معذورین کو، بیمار اور مریضوں کو، یا حادثے کا شکار ہونے والوں کو حکومت اس کا انتظام کرتی ہے کہ کسی طرح ان کو وادی عرفات تک پہنچا دیا جائے، تو ان کا حج ہو جاتا ہے. وہی عہد الست کی جگہ ہے، وہی عہد الست کی جگہ ہے، اور وہیں پہنچ کر کے سارے بندے اللہ کے حضور میں وقوف کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقوف فرمایا جبل رحمت کے جلو میں کھڑے ہو کر کے، اور ساری امت کے لوگ جو وہاں پہنچتے ہیں اللہ کے فضل سے وہاں دعا کرتے ہیں، وہاں کی دعا قبول کی جاتی ہے. لہذا وہ وادی ہے جہاں اللہ رب العزت نے عہد الست یعنی یہ معاہدہ لیا. اور معاہدے کے بعد کس طرح معاہدہ لیا؟ کہ حضرت آدم کی اولاد سے، حضرت آدم کی اولاد کو جو سلبی اولاد تھی، جو بلا واسطہ جو اولاد ہوتی، ان کو پیدا کیا، ان کو نکالا، اور ان سے پھر سارے آدم کی ذریت کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا. کہتے ہیں کہ چونٹیوں کے جیسے ذرے، چونٹیاں ہوتی اس طرح چھوٹے سائز میں، لیکن ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احساس شعور کا وہ ملکہ عطا فرمایا کہ وہ بات کو سمجھ سکیں اور جواب دے سکیں. یہ آج سمجھنا آسان ہے، آج ایک نقطے میں سمیٹ کر کے کسی بڑی سے بڑی چیز کو دکھایا جا سکتا ہے، اور ایک نقطے کی تشریح کی جائے تو اس میں پوری کائنات نظر آتی ہے. ہم ایک جگہ اپنے خون کے ٹیسٹ کے لیے گئے، ہمارے ماموں مرحوم لے کے گئے، تو وہاں جو کرنے والے تھے وہ بھی مسلمان تھے، انہوں نے ہمارا ایک قطرہ خون لیا اور ایک شیشے پہ اس کو لگایا. اس کے بعد ایک خاص گویا دوربین یا مائکرو یا تھا، اس سے اس کو دکھایا، مجھے بلا کے دکھایا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں آسمان دیکھ رہا ہوں. جس طرح آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں ہر طرح کے، ہر قسم کے، اس طرح اس کے اندر وہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھیں. تو ایک قطرے خون کے اندر پورا نظام نظر آ رہا تھا، ایسے ہی ایک قطرہ، ایک ذرے کے اندر، جس سے آج بم بناتے ہیں، ایٹم بم بناتے ہیں، اس ایٹم کے اندر نظام شمسی کا سارا نظام موجود ہے. اس کی بات سائنسداں کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس چھوٹی شکل کے اندر لا کر کے سارے انسانوں کو جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، آخری لمحے تک، وہ سب کے سب اللہ رب العزت نے ان سے ایک سوال کیا تھا. سوال یہ تھا، الستو بربکم، میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اللہ کا یہ سوال تھا. سب نے کہا قالو بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر گواہ میں نے بنا، اشہدو علی انفسکم، اپنے اوپر گواہ، اور ہم شہیدنا، ہم گواہ ہیں، ہم گواہ ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس گواہی میں زمین بھی شامل تھی، آسمان بھی شامل تھا، یہ فلکیات کا سارا نظام شامل تھا، سارے فرشتے شامل تھے. یہ کہ سب نے کہا ہے کہ پروردگار کون ہے؟ اللہ ہے. یہ اللہ نے عہد لیا. اب یہ سوال تھا کہ دنیا میں آنے کے بعد یہ عہد یاد بھی رہے گا کہ نہیں یاد رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کا انتظام فرمایا. انتظام یہ فرمایا کہ اسی جگہ یا اسی مقام پہ یا اسی دور میں اللہ رب العزت نے ایک اور معاہدہ لیا. وہ معاہدہ کس سے لیا؟ انہی میں سے ان حضرات کا انتخاب فرمایا جنہیں انبیاء کے طور پر اللہ نے انتخاب فرمایا. لہذا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ مِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے, وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے عہد لیا, میثاق لیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے. کیا میثاق تھا, کیا عہد تھا؟ کہ اس بات کی یاد دہانی کرانی تھی ایک ایک فرد کو جا کر کے کہ پروردگار اللہ ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے. یہ غیر اللہ جن کے سامنے سر جھکا رہے ہو یہ قابل پرستش نہیں ہے. تم اس عہد کو یاد کرو, اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ذمہ داری اپنے فضل سے دیا. انبیاء اس اعتبار سے امت کے سب سے بڑے محسن ہیں, سب سے بڑے محسن ہیں کہ وہ ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں کہ جس کی ہم نے شہادت دی تھی اور جس کو ہم نے قبول کیا تھا انہوں نے آ کر کے اس کی ہمارے سامنے وضاحت کی اور یاد دہانی کرائی. لہذا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ رب العزت نے عہد لیا, معاہدہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا من کا, آپ سے بھی ہم نے لیا ہے. حضرت نوح سے لیا ہے, حضرت ابراہیم سے لیا, حضرت عیسیٰ سے لیا, حضرت موسیٰ سے لیا ہے. اور بہت پختہ عہد, میثاقاً غلیظاً, بہت پختہ عہد میں نے لیا ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. ایک ایک فرد تک پہنچانے کی ذمہ داری جہاں تک ممکن ہو اس طرح, اس میں کتنی قربانی دی حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت زکریہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی جرم میں, یعنی ان باغیوں نے, ان کمینوں نے کہ انہوں نے آ کر کے اس عہد کو یاد دلایا اور انہوں نے آپ کے سر پہ آرا رکھ کر کے آپ کے دو ٹکڑے کر دیے. آپ کے روبرو, آپ کے سامنے حضرت یحییٰ کو زندہ جو ہے دو ٹکڑے کر دیا گیا. وہ جو آپ کے بڑھاپے کی اولاد تھے. حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جتنی قربانی اور ایثار اور فتنے اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا ان سب کے برابر اس سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرنا پڑا. صرف اس لیے کہ یہ کہیں معبود اللہ ہے, رب اللہ ہے. لہذا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حکم آیا وانذر عشیرتک الاقربین, حکم آیا یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر, جب یہ حکم آیا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی چوٹی پہ چڑھ کر کے آواز لگائی, صفا کی چوٹی پر چڑھ کر کے آواز لگائی اور آپ نے کہا انا النذیر العریان, انا النذیر العریان. وہی چوٹی تھی جو اس زمانے کا ٹاور تھا, وہ چوٹی اس زمانے کا ٹاور تھا جس کے ذریعے ان کا میڈیا جو ہے ہر ایک کو باخبر کرنے کے لیے اس چوٹی کو استعمال کیا جاتا تھا, کرتا تھا تاکہ لوگ جمع ہوں. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چھت کو استعمال نہیں کیا, مروہ کی چوٹی کو استعمال نہیں کیا, جبل ابو قبیس کی چوٹی کو نہیں استعمال کیا, اخشبین کی چوٹیوں کو آپ نے استعمال نہیں کیا, بلکہ استعمال کیا تو اس وقت جو رائج بات تھی اور جس پر آنے پر آواز لگانے والا جب داعی آواز لگاتا تھا تو سب دوڑ کر کے جمع ہو جاتے تھے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفا کی چوٹی کا استعمال کیا. استعمال وہ اس طرح کرتے تھے کہ جب کوئی خاص بات ہوتی, کوئی اہم بات ہوتی تو اس پر جانے والا کھڑے ہو کر ننگے ہو کر کے اعلان کرتا تھا. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ بہت خوفناک صورتحال ہے, بہت المناک کوئی بات, کوئی غمناک کوئی جو ہے ماحول ہمارے سامنے ہے جس کا مقابلہ ہمیں کرنا پڑے گا. لہذا وہ ننگ دھڑنگ ہو کر کے کھڑا ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان استعمال کی, انا النذیر العریان تو کہا, میں کھلا ہوا, میں برہنہ ڈرانے والا ہوں, لیکن بے لباس آپ نہیں ہوئے, آپ بے لباس نہیں ہوئے, آپ نے اس کو اسلامی رنگ میں دے دیا, اس کو اسلامیہ کر لیا کہ اسلام یہ ہے, کہ ہم بے لباس نہ ہو، لیکن اس چوٹی کو بھی استعمال کیا، اس زبان کو بھی استعمال کیا جو وہ کہا کرتے تھے۔ لہذا یہ سن کر کے اہل مکہ جمع ہو گئے۔ اہل مکہ جمع ہو گئے تو آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے یہی عہد الست کیا دہانی کرائی تھی کہ نہیں کرائی تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کامیاب ہو جاؤ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام اس لیے بنائے، فرماتے ہیں کہ کل یہ نہ کہو کہ انت قولوا انا کنا عن ھذا غافلین، تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم غافل تھے، ہمیں یاد نہیں رہا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی یاد دہانی کرانے والا نہیں تھا۔ اور یا یہ بھی نہ کہہ سکو کہ یہ تو ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آئے تھے، ہم انہی کی اولاد تھے، لہذا اسی ڈگر پہ، اسی روش پہ، اسی راہ پہ ہم چل پڑے، ہماری اس میں کیا کوتاہی، ہماری اس میں غلطی کیا ہے، ہمارے بڑوں نے کیا تھا۔ یہ بھی نہ کہہ سکو ان تقولوا ان اشرکنا آباؤنا، ہمارے آبا و اجداد جو ہیں وہ شرک میں مبتلا تھے اور وہ کرتے رہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ کہہ سکو، لہذا 124,000 پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے اس عہد الست کی یاد دہانی کے لیے بھیجا۔ وہ عہد الست ہماری زندگی کا آئینہ ہے، وہ عہد الست ہماری زندگی کا گول ہے، وہ ہمارا مینیفیسٹو ہے، وہ ہماری زندگی کی ترجمانی کرتا ہے، ہمارے احساسات کی نگہبانی کرتا ہے، ہمارے شعور کی رکھوالی کرتا ہے، ہمارے علم کو جلا بخشتا ہے۔ اگر عہد الست ہماری زندگی سے نکل جائے تو ہم بے قیمت، بے قدر ہو کر کے رہ جائیں گے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے کہ عہد الست سے جو گیا وہ شرک کے کھائی کے اندر، شرک کے خلیج کے اندر گر پڑا۔ ومن یشرک باللہ فکانما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق، جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، ومن یشرک باللہ فکانما خر من السماء، تو گویا ایسے جیسے زمین سے گر گیا، اللہ نے اسے بلندی دی تھی عہد الست کے سہارے، اس کو بلندی کی طرف لے گیا تھا، آج اس کو چھوڑ دیا، شرک کی طرف آیا تو زمین پر چلا، زمین پر بھی نہیں بلکہ فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے اور اس کے آدھا بکھر جاتے ہیں۔ فکانما خر من السماء فتخطفه الطیر، پرندے اس کو کھا ڈالتے ہیں، یا ضیاء ہوا اس کے ٹکڑے ادھر ادھر پھیلا دیتی ہے اور دور دراز مکان میں اس کے جگہوں پہ اس کے اجزاء پھیل جاتے ہیں، یعنی کہیں اس کا ٹھکانہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یاد دہانی کی، لیکن یہ دنیا، یہ مادی دنیا انسان پر غفلت کے تانے بانے اس طرح کستی ہے کہ اچھے خاصے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، دانشور لوگ، سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ، علم کے گویا کے پہاڑ کہہ لیجئے، ایسے لوگ بھی اس دنیا کے چکر میں آ جاتے ہیں اور شیطان ان کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ لہذا اس آیت کے بعد ایک ایسے ہی شخص کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو عہد الست سے ذرا بھی انحراف ہوگا تو وہ حشر ہوگا جو اس شخص کا ہوا۔ ایک شخص جس کا نام بلعام تھا، اس کا نام، بہت بڑا عالم تھا، جبارین جو تھے امالقہ ان کا جو ہے بڑا امام تھا، شیخ تھا، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام جب فرعون غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل کی 12,00,000 کی تعداد کو لے کر کے پہنچے ہیں اور امالقہ سے ان کی گویا مد بھیڑ ہونے والی ہے، تو امالقہ اس کے پاس گئے اور اس بلعام کے پاس اس شیخ سے کہا کہ دیکھو یہ موسیٰ اتنی بڑی تعداد کو لے کر کے، اتنا بڑا لشکر لے کر کے آئے، یہ ہمارے، ہم کو یہاں سے نکال باہر کریں گے، ان کے خلاف دعا کرو۔ اور بلعام بن باورہ جو ہے وہ اسماء حسنہ، اسم اعظم سے واقف تھا، علیحدہ جو دعا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما دیتے، دن رات عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، موسیٰ نبی ہیں، ہم ان کے خلاف دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں کرنا ہے، انہوں نے کہا نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے کیا چال چلی؟ وہ چال چلی جو آج بھی چلی جاتی ہے، چال یہ چلی کہ بہت بڑی رقم بطور ہدیے کے رشوت کو کے شکل میں انہوں نے پیش کیا، رشوت تھی لیکن ہدیے کے شکل میں پیش کیا، انہوں نے قبول کر لیا اور ادھر لے آ کر کے بیوی کو بھی دیا ان کے، لہذا زوجے کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیا، بیوی نے بھی ساتھ دیا اور انہوں نے بھی دبا اور ڈالا کی دعا کر دی۔ بیوی کے زوجہ کے مرضی کے ہم آہنگ ہونے اس کو قبول کرتے ہوئے اور اس مال کو جو لے لیا تھا اس کے حق میں دعا کی, اس کی وجہ سے دعا کی. بلعم بن باورہ کو اللہ نے علم سے نوازا تھا, مقام عطا فرمایا تھا, بڑی بلندی عطا کی تھی, لیکن زمین کی طرف مائل ہوا تو اللہ نے اس کو کیسا کر دیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ نے کتے کی زندگی اس کی کر دی. اس طرح کیا جب اس نے دعا کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بد دعا اس نے کی, لیکن زبان سے بد دعا خود اپنے قوم کے لیے نکل گئی. قوم نے کہا یہ کیا ہوا ہمارے خلاف بد دعا کر دی, کہا میں اپنی زبان پہ قابو نہیں رکھ سکتا, اللہ نے یہ زبان سے نکال دی, میرا تو بیڑا غرق ہو گیا, میری دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ ہو گئی, تم نے ایسا کیا. اور اسی وقت اس کی زبان لٹک کر کے سینے پہ آ گئی, زبان سینے پہ آ گئی, اور اس نے کہا اب تو سب یہ ہو. قرآن پاک کہتا ہے کہ جس طرح کتے کو دوڑاؤ بھگا کتے کی زبان نکل آتی ہے, ہانپتا ہے, اس طرح وہ ہانپتا تھا کتے. اس نے کہا کہ دیکھو اب تو میری دنیا بھی گئی, آخرت بھی تباہ ہو گئی, لیکن ایک چیز میں تمہیں بتاتا ہوں, اگر تم یہ کر لو گے تو موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی, یعنی ان کے پر عذاب آ سکتا ہے. اس نے مشورہ دیا, شیطانی مشورہ, ابلیس اس پہ مسلط ہو گیا. اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ اپنی حسین ترین لڑکیوں کو, دوشیزاؤں کو بنا سنوار کر کے ان کے لشکر میں بھیج دو, اور ان کو یہ تاکید کرو کہ اس لشکر کے جو بھی ہیں جو کرنا چاہیں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں. لہذا انہوں نے ایسا ہی کیا, اور بالآخر اس لشکر کے بعض بڑے اس میں ملوث ہو گئے. ملوث ہو گئے تو اس کا اثر یہ ہوا کہ یک بار کی 70,000 افراد بنی اسرائیل کے تعاون کے مرض میں مبتلا ہوئے اور ختم ہو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی کیا ہوا, بہت سمجھایا لیکن وہ شخص نہیں مانا تھا. بالآخر اس کو اور جس کے ساتھ اس نے کیا دونوں کو پکڑ کر کے دونوں کو پھانسی پہ قتل کر کے پھانسی پہ لٹکایا, اور سب پوری قوم نے دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دعا قبول فرمائی. دنیا یہ ہے, عہد الس سے ہٹنے کے بعد یہ حشر ہوتا ہے. لہذا اللہ نے اس واقعے کو تذکرے ملا کر کے فاقصص القصص, یہ قصہ بیان کرو گیا ایک واقعہ ہے, لعلہم یتفکرون, تاکہ جن کے سامنے یہ حقیقت آئے ذرا غور کریں اپنی زندگی پہ کہ کہیں عہد الس سے ہم روگردہ تو نہیں ہیں, انحراف تو نہیں ہیں, کہیں رشوت کی بنیاد پہ, مال کی بنیاد پہ, مادے کی بنیاد پہ, عہدے کی بنیاد پہ, وعدے اور عہد کی بنیاد پہ ہم کوئی اللہ کے خلاف, اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کرنے تو نہیں جا رہے ہیں. وہ ہمارا حشر اگر پھر کیا ہوگا, وہی ہوگا جو اس شخص کا ہوا جو بڑا عالم تھا, بڑا شیخ تھا, مشائخ میں سے تھا, لیکن اس نے یہ حرکت کی تو اللہ نے ایسی کہا. لہذا ہمیں اپنی زندگی سے, اس واقعے میں زندگی میں درس لینا چاہیے, عبرت پذیری کرنی چاہیے. قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے, قرآن پاک سائنس کی کتاب نہیں ہے, قرآن پاک تاریخ کی کتاب نہیں ہے, قرآن پاک انصاب کو بیان کرنے کے لیے نہیں آیا, قرآن پاک ہدایت عطا کرنے کے لیے آیا ہے, اور عہد الست کی نورانیت کو ہماری زندگی میں قائم کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں اور اسی کے مطابق زندگی کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. اللهم أنت السلام منك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله.